अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहां हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के बुलेटिन के साथ। अफगानिस्तान से वापस जाने वाले नेटो फौज के जेर इस्तेमाल 4 फौजी कंटेनर्स पेशावर के नजदीक कबायली जिले खैबर के इलाके बाड़ा में जुम्मे के रोज अस्करीत पसंदों के हमले में तबाह हो गए हैं। कई सालों के तातुल के बाद पेशावर के नवाही इलाके खैबर में यह वाकया पेश आया है। अभी तक किसी फर्द या गिरोह ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में एक मरतबा फिर तेजी आ गई है। गुज़श्ता रोज कबायली इलाके शिमाली वजीरिस्तान और सूबे बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में कैप्टन समेत 20 अहलकार हलाक हो गए। तजियाकारों की नजर में सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में बैरूनी हाथ के मुलव्वस होने को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। अफगानिस्तान की सूरत हाल और तालिबान के साथ पीस डील भी इन वाकयात की वजूहात में शामिल हैं। गुज़श्ता एक माह से अब तक बलोचिस्तान में 5 और वजीरिस्तान में ऐसे 7 वाकयात पेश आ चुके हैं। काबुल से मिलने वाली रिपोर्ट के मुताबिक अफगान सिक्योरिटी अहदेदारों ने बताया है कि सूबे हिलमंद के सूबाई मरकज लश्करगाह में सूरत हाल पुरसकून है, लेकिन जुनूबी जिले नावा में तालिबान ने गुज़श्ता रात लड़ाई की। सिक्योरिटी अहदेदारों ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि तालिबान ने जिले में कई हमले किए, लेकिन वो इस अहम जिले पर कब्जे में नाकाम रहे। ज़राए के मुताबिक नावा के तालिबान के कब्जे में जाने का खतरा अब खत्म हो गया है। अफगान खसूसी फोर्सेस ने कंधार हिलमंद शाहरा पर तालिबान पर कई हमले किए हैं। हिलमंद पुलिस के सरबराह जनरल खलील जवाद ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि कंधार में फजाई हमले में 10 तालिबान अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारे गए हैं। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने दावा किया कि मेवंद में गुज़श्ता रात लड़ाई में 35 तालिबान मारे गए, लेकिन तालिबान ने इस पर कोई तबसरा नहीं किया। उधर अफगान वजारत दाखिला ने बताया है कि सूबे गौर के फ्रेस्को के इलाके में जुमे के सूबे एक फ्लाइंग कोच सड़क पर नस्ब बारूदी सुरंग से टकरा गई, जिसमें 6 शहरी हलाक हो गए। वजारत के तर्जमान तारिक आराई के मुताबिक पाकतिया सूबे के समखानी जिले में जुमे के सुबह मोटरसाइकिल के धमाके में 4 शहरी जख्मी हो गए। वजारत दाखिला ने इन दोनों धमाकों का इल्जाम तालिबान पर आयद किया है, लेकिन तालिबान ने इस पर कोई तबसरा नहीं किया। उधर दोहा में तालिबान के तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद नईम ने एक ट्वीट में कहा है कि तालिबान की मुज़ाकराती टीम के सरबराह शेख अब्दुल हकीम ने गुज़श्ता चंद रोज के दौरान अमरीका के आला तरीन मुज़ाकरातकार ज़ल्मे खलीलज़ाद, अमरीकी जनरल मिलर और उनकी टीम के साथ मुतअद्दिद मुलाकातें की हैं, और इन मुलाकातों में दोनों फरीकैन ने अमरीका और तालिबान के दरमियान तय पाने वाले समझौते की अहमियत का इदा करते हुए उसके मुख्तलिफ शिकों पर अमल दरामद पर जोर दिया है। दूसरी जानिब ज़ल्मे खलीलज़ाद का कहना था कि हालिया हफ्तों के दौरान अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद हमलों में शिद्दत देखी गई है, जिससे अमन कोशिशें मुतासिर हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा और समझौते पर अमल दरामद का जायजा लेता रहेगा। उन्होंने तआवुन फराहम करने पर बैन अल-अक़वामी इत्तेहादियों का शुक्रिया भी अदा किया। अमेरिका में टाउन हॉल मीटिंग में डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोरोना से निपटने की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया है, जबकि एक दूसरी टाउन हॉल मीटिंग में ही सदर ने अपनी हिकमत अमली का भरपूर दिफा किया है। दोनों सदारती उम्मीदवारों के दरमियान जुमेरात को दूसरा मुबाहसा शेड्यूल था, जिसे सदर ट्रंप के कोरोना वायरस का शिकार होने की वजह से मनसूख कर दिया गया था। ताहम दोनों उम्मीदवार जुमेरात को दो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के जरिए अपने अपने वोटर्स से मुखातिब हुए। सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने रियासत फिलाडेल्फिया के वोटर्स के साथ टाउन हॉल में शिरकत की, जबकि सदर ट्रंप ने रियासत फ्लोरिडा के शहर मायामी में वोटर्स से खिताब किया। अमरीकी सेनेट के जुडिशरी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट की खाली नशस्त पर जज एमी कोनी बैरेट की नामजदगी की हिमायत और मुखालिफत में दलाइल सुने, और इस तरह कमेटी के सामने 4 रोजा समात जुमेरात को इख्तिताम पजीर हो गई। अमरीकी खातून अव्वल मिलानिया ट्रंप ने कहा है कि उनके बेटे बैरन ट्रंप भी कोरोना वायरस का शिकार हुए थे, लेकिन अब वो सेहतयाब हो चुके हैं। यूरोप में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अपनी शिद्दत दिखा रही है और कई मुल्कों में मुख्तलिफ पाबंदियां दोबारा आयद की जा रही हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में 755 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 13 अमवात हुई हैं। खबरें खत्म हुईं।
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس خبر کے ساتھ کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر گجرانوالہ میں حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جانب سے جلسے کا اہتمام کیا گیا ہے. جناح سٹیڈیم گجرانوالہ میں ہونے والے جلسے کے لیے مختلف شہروں سے کارکن جلسہ گاہ پہنچنا شروع ہو گئے. پی ڈی ایم کے بینر تلے ہونے والے جلسے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف، پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور جمعیت علماء اسلام فے گروپ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر جماعتوں کے قائدین بھی خطاب کریں گے. لاہور سے روانی سے قبل مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ گجرانوالہ جلسہ موجودہ جعلی حکومت کی شروعات ہے. آج وہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے لیے نکلی ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ آج وہ ووٹ کی عزت کے لیے نکلی ہیں. مریم نواز نے کہا کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، پولیس کو، انتظامیہ سے اپیل کرتی ہیں کہ عوام کے راستے میں مت آئیں. لاہور سے گجرانوالہ روانگی سے قبل مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ اب حکمران ان سے این آر او مانگ رہے ہیں لیکن وہ انہیں این آر او نہیں دے رہے. لاہور میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ موجودہ پارلیمنٹ عالمی اسٹیبلشمنٹ کی سازشوں سے آئی، جس کی وجہ سے عوام معاشی مشکلات کا شکار ہیں. انہوں نے کہا کہ تحریک کا آغاز آج گجرانوالہ سے ہوگا کیونکہ موجودہ پارلیمنٹ منتخب پارلیمنٹ نہیں. گجرانوالہ جلسے کے لیے روانگی سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ گجرانوالہ میں پاکستان کے عوام کا سمندر جواب دے گا کہ بقول ان کے اب اس کٹ پتلی نالائک اور سلیکٹڈ حکومت کو جانا ہوگا. لالا موسا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول زرداری نے کہا کہ عمران خان تو کہتے تھے کہ اپوزیشن کو جلسے کے لیے کنٹینر فراہم کریں گے لیکن ان سے ایک جلسہ بھی برداشت نہیں ہو رہا. دوسری جانب وزیر قانون راجہ بشارت کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کو خواہش پر جلسے کی اجازت دے دی گئی ہے، اگر جلسے پر معاہدے کے مطابق عمل نہ ہوا تو حکومت قانون کے مطابق کارروائی کرے گی. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر قانون پنجاب نے کہا کہ حکومت کرونا ایکٹ کے تحت پی ڈی ایم کے جلسے پر پابندی لگا سکتی تھی لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. راجہ بشارت نے کہا کہ اپوزیشن عوام کی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالے، انہیں قومی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے. راجہ بشارت نے کہا کہ حکومت جلسے کی انتظامیہ اور شرکا کو ماسک اور سینیٹائزر فراہم کر رہی ہے. حزب اختلاف کی طرف سے کیے جانے والے اس مظاہرے کے بارے میں تازہ ترین خبریں آپ ہمارے آنے والے بلٹنز میں سنتے رہیے گا. اور آئیے اب کچھ مزید رپورٹیں آپ کے لیے پیش کریں. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا ورچوئل اجلاس رواں ماہ 21 اکتوبر سے 23 اکتوبر تک فرانس میں منعقد کیا جائے گا، جس میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے یا نہ نکالنے کے بارے میں فیصلہ متوقع ہے. تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کے باوجود ایف اے ٹی ایف پاکستان پر اپنا دباؤ برقرار رکھے گا اور پاکستان کا گرے لسٹ سے نکلنا مشکل ہوگا. لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
ایف اے ٹی ایف کی طرف سے پاکستان کو 27 نکات پر مشتمل ایک فہرست فراہم کی گئی تھی. پاکستان کی حکومت نے رواں برس 28 ستمبر کو پارلیمنٹ میں 27 نکات میں سے 14 نکات کی تکمیل اور صورتحال سے آگاہ کیا تھا. اسی ضمن میں پارلیمنٹ سے مختلف قوانین میں ترمیم کی منظوری بھی کی گئی ہے. حکومت پاکستان نے ایف اے ٹی ایف کی شرائط کے مطابق کلدم تنظیم جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ محمد سعید کے خلاف پاکستان کے صوبہ پنجاب کے مختلف شہروں میں 7 مقدمات درج کیے ہیں. درج کیے گئے 7 مقدمات میں سے 2 مقدمات میں حافظ سعید کو سزائیں سنائی جا چکی ہیں. تجزیہ کاروں کے مطابق فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ایشیا پیسیفک اجلاس میں پاکستان کے لیے مشکلات قدرے کم تو ہو سکتی ہیں لیکن ختم نہیں ہو سکیں گی. لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر اور تجزیہ کار ڈاکٹر رسول بخش رئیس سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے جو اقدامات اور قانون سازی کی ہے وہ کافی حوصلہ افزا ہے، لیکن جو فیصلہ ہونا ہے اس میں بھارت کی طرف سے کوشش ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں ہی رہنا چاہیے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر رسول بخش رئیس نے کہا کہ ان کے خیال میں پاکستان پر ایف اے ٹی ایف اپنا دباؤ برقرار رکھے گا.
گرے لسٹ سے نکال کے جو نیکسٹ لے والا ہے شاید اس کے اوپر لے جائیں کہ جی ہم کلوزلی مانیٹر کریں گے. جو وہ کہہ رہے ہیں وہ تو پاکستان کر رہا ہے اور مزید کرنے کے لیے تیار ہے. جو اقدامات کیے ہیں کہ لوگوں کو اندر بھی کیا ہے، منی لانڈرنگ کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق حافظ سعید کے علاوہ جماعت کی دیگر مرکزی قیادت پر پنجاب بھر میں مجموعی طور پر 41 مقدمات درج کیے گئے ہیں، جن میں سے 37 مقدمات میں ملزمان کے خلاف چلان جمع ہو چکا ہے. محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق 13 مقدمات میں جماعت الدعویٰ کی مرکزی قیادت کو کو سزائیں سنائی جا چکی ہیں۔ حکومت پنجاب نے جماعت الدعویٰ، لشکر طیبہ اور فلاح انسانیت کے زیر اثر چلنے والے اسکولوں، مدارس، ایمبولینسز اور لیبورٹریوں سمیت دیگر اداروں کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ حکومت کی طرف سے ان اداروں میں ایڈمنسٹریٹرز مقرر کیے گئے ہیں۔ عالمی امور کے تجزیہ کار اور پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری سمجھتے ہیں کہ پاکستانی اقدامات پر ایک طرف تو ایف اے ٹی ایف پاکستان کے لیے تسلی کا اظہار کرے گا اور دوسری طرف بین الاقوامی قوتیں اپنا دباؤ رکھنا چاہیں گی۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر حسن عسکری نے کہا کہ ایسے اجلاسوں میں عالمی سیاست بھی اپنا اثر و رسوخ رکھتی ہیں۔
پاکستان اپنی رپورٹ پریزنٹ کرے گا نا، ان کو ڈیفینیٹلی اکنالج تو کیا جائے گا، لیکن چونکہ بین الاقوامی سیاست اس وقت ایسی ہے کہ پاکستان پہ امریکہ پریشر رکھنا چاہے گا، ہندوستان بھی پریشر کو کنٹینیو کرنا چاہے گا، تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو اس میٹنگ کے اندر وہ گرے سے وائٹ کے اندر لے کے جائیں گے۔ وہ کیونکہ بات صرف اصولوں کی نہیں ہے، یہ جو اس قسم کے جو ادارے ہوتے ہیں ایف اے ٹی ایف، اس میں ایک بین الاقوامی سیاست بھی ہوتی ہے۔
واضح رہے ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو جون 2018 میں گرے لسٹ میں شامل کیا تھا۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پاکستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ایک مرتبہ پھر تیزی آ گئی ہے۔ گزشتہ روز قبائلی علاقے شمالی وزیرستان اور صوبہ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ایک کیپٹن سمیت 20 اہلکار ہلاک ہوئے۔ تجزیہ کاروں کی نظر میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں بیرونی ہاتھ کے ملوث ہونے کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ افغانستان کی صورتحال اور طالبان کے ساتھ ان معاہدہ بھی ان واقعات کی وجوہات میں شامل ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کریں گے تھوڑی دیر کے بعد۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ڈی چوک پر عوام تک صحت کی سہولیات پہنچانے والی لیڈی ہیلتھ ورکرز احتجاجی دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ سخت موسم میں 3 دن اور 2 راتیں گزارنے والی ان خواتین ورکرز کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ان کے مطالبات سننے کے لیے ڈی چوک آئیں، بصورت دیگر وہ پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب مارچ کریں گی۔ ادھر وزیر اعظم نے لیڈی ہیلتھ ورکرز، مزدوروں اور سرکاری ملازمین کے مسائل ترجیحی حل کے لیے وفاقی وزیر پرویز خٹک کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ کمیٹی میں متعلقہ وزارتوں کے نمائندے شامل ہیں، جس کا پہلا اجلاس پیر کے روز منعقد ہوگا۔ اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
اسلام آباد کے سخت موسم کے باوجود لیڈی ہیلتھ ورکرز پرعزم ہیں کہ وہ اپنے مطالبات کی منظوری کے بغیر احتجاج ختم نہیں کریں گی۔ یہ خواتین ورکرز ڈی چوک کے اسی مقام پر احتجاج کر رہی ہیں جہاں موجودہ وزیر اعظم عمران خان گزشتہ دور حکومت میں روزانہ احتجاجی جلسہ کیا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ 165 روز تک چلتا رہا۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز کی تنظیم کی صدر رخسانہ انور کہتی ہیں کہ وہ گزشتہ 18 سال سے صوبائی حکومتوں سے مطالبات کرتی آ رہی ہیں کہ ان کا سروس اسٹرکچر ترتیب دیا جائے اور انہیں پینشن کی مراعات دی جائیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومتوں کی جانب سے سنوائی نہ ہونے پر وہ وفاقی دارالحکومت میں احتجاج پر مجبور ہوئی ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ لیڈی ہیلتھ ورکر گھر گھر صحت کی سہولیات فراہمی میں پولیو کے قطرے، ماں اور بچے کی ویکسین، ڈینگی سروے، ٹی بی، خاندانی منصوبہ بندی اور کرونا آگاہی مہم میں شریک رہتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لیڈی ہیلتھ ورکر اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتی ہیں، جبکہ اس مہم کے دوران درجنوں لیڈی ہیلتھ ورکر شدت پسندوں کے حملے کے نتیجے میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں، تاہم حکومتی رہنما ان کے جائز مطالبات سننے کو تیار نہیں ہیں۔
ہماری پچھلی سروس کاؤنٹ کرتے ہوئے سروس اسٹرکچر بنایا جائے، پروموشن دی جائے، اپ گریڈیشن دی جائے، اور سب سے بڑھ کر پینشن، پینشن جو ہمارا حق ہے، جو ہماری خواتین 60 سال کی عمر کو پہنچتی ہیں یا ہمارے بھائی، ان کو یہ والا لیٹر دیا جاتا ہے ٹرمینیشن کا، بجائے اس کا کہ ان کو کوئی گریجویٹی یا پینشن ملے، ان کو خالی ہاتھ محکمے سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم اور زیادتی ہے۔ 25 سال جس خاتون نے محکمے کو سرو کیا ہے وہ خالی ہاتھ محکمے سے چلی جاتی ہے۔ کس کے سامنے اتنا ہاتھ پھیلائیں، کیسے اپنا گھر چلائیں، کیسے وہ اپنی زندگی کے تقاضے پورے کریں۔
حزب اختلاف کی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اراکین پارلیمنٹ نے دھرنے کے مقام کا دورہ کیا اور مظاہرین کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ اسلام آباد کے ڈی چوک میں جاری خواتین کے اس دھرنے کے باعث ضلعی انتظامیہ مشکلات کا شکار ہے اور ٹریفک کو رواں رکھنے میں بھی پریشانی کا سامنا ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
افغانستان سے واپس آنے والے نیٹو افواج کے زیر استعمال 4 فوجی کنٹینر پشاور کے نزدیک قبائلی ضلع خیبر کے علاقے باڑہ میں جمعے کے روز عسکریت پسندوں کے حملے میں تباہ ہوئے۔ ان کنٹینرز میں جدید دفاعی سامان بھرا ہوا تھا جن پر نامعلوم عسکریت پسندوں نے راکٹ داغے۔ راکٹ داغنے سے دونوں کنٹینروں اور اس پر لدی ہوئی جیپوں کو آگ لگ گئی۔ کئی سالوں کے تعطل کے بعد پشاور کے نواحی قبائلی علاقے خیبر میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن شبہ کیا جاتا ہے کہ اس حملے میں عسکریت پسند ملوث ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
پشاور سے ملحقہ قبائلی ضلع خیبر کے علاقے باڑہ میں نامعلوم عسکریت پسندوں نے جمعے کے روز دو کنٹینروں میں لدے ہوئے نیٹو افواج کی 4 جیپوں پر راکٹ داغے۔ راکٹ داغنے کے نتیجے میں 4 جیپ مکمل طور پر جبکہ 2 کنٹینروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ نامعلوم عسکریت پسندوں کے اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ راکٹ حملے اور آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی ضلع خیبر میں حادثات اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے ریسکیو 1122 کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے۔ ضلع خیبر میں ریسکیو کے سربراہ ملک اشفاق نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتی ہوئی کہا،
نامعلوم وجوہات کی بنا پہ وہاں پہ نیٹو کے کنٹینر ہیں اور اس پہ آگ لگی ہوئی ہے، تو ہم نے اس پہ ریسپونڈ کیا اور ہمارے فائر فائٹروں نے موقع پر پہنچ کے آگ بجھا کے، کوئی وجہ معلوم نہیں ہو سکی مگر آگ لگی ہوئی تھی۔
ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ تاہم سابق سیکرٹری داخلہ اور ریٹائرڈ ایڈیشنل انسپکٹر جنرل پولیس سید اختر علی شاہ نے اسے دہشت گردی کا واقعہ قرار دیتے ہوئے کہا،
حال ہی میں جو تحریک طالبان کے مختلف گروپس تھے تو وہ دوبارہ اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی اسٹریٹجیز کو سیٹ کیا ہے۔ جو ان کا ہیڈ ہے وہ بھی تمام حلقوں میں ایک اسٹریٹجسٹ کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے، اور یہی اندیشہ تھا اور یہی فورکاسٹ تھا کہ اس کے بعد یہ لوگ اپنے حملوں میں تیزی پیدا کریں گے، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی نہ صرف ہمارے صوبے میں بلکہ افغانستان کے اندر وائلنس بہت زیادہ ہو گیا ہے۔
ابھی تک خیبر پختونخوا حکومت نے نیٹو افواج کے دفاعی سامان پر ہونے والے حملے کے بارے میں کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا ہے، مگر صوبائی کابینہ میں شامل وزراء کا کہنا ہے کہ دہشت گرد ختم نہیں ہوئے ہیں۔ اب بھی مختلف علاقوں میں دہشت گرد موجود ہیں جو وقتاً فوقتاً سیکورٹی فورسز، مقامی لوگوں اور دیگر املاک پر ہلاکت خیز حملے کرتے رہتے ہیں۔ کئی برسوں کے تعطل کے بعد پشاور سے ملحقہ قبائلی ضلع خیبر میں سرحد پار افغانستان میں تعینات نیٹو افواج کے سامان رسد پر مبینہ دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے۔ ادھر جنوبی وزیرستان کے شمالی وزیرستان سے ملحقہ علاقے شکتوئی میں بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب عسکریت پسندوں کے سیکورٹی فورسز پر ہونے والے حملے کے بعد علاقے میں سیکورٹی کی صورتحال سخت کر دی گئی ہے۔ شکتوئی کو دیگر علاقوں سے ملانے والی تمام سڑکوں کو ہر قسم کے آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ مقامی قبائلیوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں کرفیو جیسی صورتحال نافذ ہے۔ سیکورٹی فورسز پر ہونے والے اس حملے میں ایک کیپٹن سمیت 6 اہلکار ہلاک اور 1 زخمی ہوا تھا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ایک بار پھر تیزی آ گئی۔ گزشتہ روز قبائلی علاقے شمالی وزیرستان اور صوبہ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں کیپٹن سمیت 20 اہلکار ہلاک ہوئے۔ تجزیہ کاروں کی نظر میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں بیرونی ہاتھ کے ملوث ہونے کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ افغانستان کی صورتحال اور طالبان کے ساتھ امن معاہدہ بھی ان واقعات کی وجوہات میں شامل ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کے ضلع گوادر کی تحصیل اور مارا کے قریب کوسٹل ہائی وے پر دہشت گردوں نے گوادر سے کراچی جاتے ہوئے OGDCL کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق دہشت گردوں سے جھڑپ میں FC کے 7 اہلکار اور 7 سیکیورٹی گارڈ ہلاک ہو گئے، جبکہ شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک کے قریب سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر دہشت گردوں کے حملے میں 1 افسر اور 5 جوان ہلاک ہو گئے۔ دہشت گردوں نے فورسز کے قافلے کو سڑک کنارے نصب بارودی سرنگ سے نشانہ بنایا۔ بلوچستان میں گزشتہ کئی برسوں سے عسکریت پسند چھوٹے پیمانے پر ملکی سیکیورٹی اداروں پر حملے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں دیگر قوم پرست، بعض فرقہ ورانہ اور بعض مذہبی دہشت گرد تنظیمیں بھی پرتشدد کاروائیوں میں ملوث رہی ہیں۔ ماہرین کے مطابق پاک چین اقتصادی راہداری کا منصوبہ شروع ہونے کے بعد ایسے حملوں میں مزید شدت دیکھی گئی۔ دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود کہتے ہیں کہ افغانستان میں امن مذاکرات جاری ہیں، لیکن کئی گروپس کا آپس میں الحاق ہوا ہے اور وہ اپنی کاروائیاں پاکستانی علاقوں میں بڑھا رہے ہیں۔
اس کے کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو خیر یہ ہے کہ میرے خیال میں کانفلکٹ بٹوین یو ایس اینڈ چائنا انٹینسیفائی ہو گئی ہے. اس کے علاوہ افغانستان کی سچویشن بھی بہت وہ ہے, خراب ہے. پھر آپ کو پتا ہے کہ ایران کا بھی بارڈر پاکستان کا بڑا یو نو بہت ہی اوپن رہتا ہے, لاٹ آف کانفلکٹ. سو آئی تھنک دیر آر سیورل فیکٹرز جس کی وجہ سے سچویشن ہے. پھر پاکستان جو ہے اس پہ پریشر بھی بڑھ رہا ہے, انڈیا کا بھی انوالومنٹ ہے. تحریک طالبان پاکستان وغیرہ ہیو بیکم ویری ایکٹیو ان افغانستان چونکہ وہاں کے حالات ایسے ہیں.
تجزیہ کار زاہد حسین کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان اور بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز میں ایک ہی دن حملوں میں بیرونی حال کے ملوث ہونے کو خارج امکان قرار نہیں دیا جا سکتا. بلوچستان میں جاری علیحدگی پسندوں کی تحریک میں اب چین کی وہاں موجودگی بھی ایک بڑی وجہ ہے. شمالی وزیرستان میں حملے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان, جبکہ بلوچستان حملے کی ذمہ داری بلوچ راجی آجوئی سنگر بلوچستان, بلوچستان لبریشن فرنٹ اور بلوچستان ریپبلکن گارڈز پر مشتمل مسلح اتحاد براس نے قبول کی ہے. اس سے قبل 8 مئی کو صوبہ بلوچستان میں ضلع کیچ کے علاقے بلیدہ میں سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے ایک بڑے حملے میں پاکستان فوج کے ایک میجر سمیت 6 اہلکار ہلاک ہوئے تھے, جبکہ اسی طرح 19 مئی کو صوبے کے 2 مختلف علاقوں کچی اور کیچ میں سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے حملوں میں کم از کم 7 فوجی اہلکار ہلاک ہوئے تھے. ان حملوں کے حوالے سے بھارت نے تمام تر الزامات کی ہمیشہ تردید کی ہے. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت سلم خلیل زاد نے کہا ہے کہ امریکہ اور طالبان نے دونوں فریقوں کے درمیان رواں سال فروری میں طے پانے والے معاہدے کی جزیات پر سختی سے قائم رہتے ہوئے اس سلسلے میں بقول ان کے اقدامات کا اثر نو تعین کرنے پر اتفاق کیا ہے. دوسری طرف قطر میں واقع طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ طالبان کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ شیخ عبدالحکیم کی گزشتہ چند دنوں کے دوران امریکہ کے نمائندہ خصوصی سلم خلیل زاد اور امریکی جنرل اسکاٹ ملر کے ساتھ متعدد ملاقاتوں میں دونوں فریقوں نے امریکہ اور طالبان کے درمیان طے ہونے والے سمجھوتے کی اہمیت کا اعادہ کیا ہے. ان کے بقول فریقین نے اس بابت تفصیل سے تبادلہ خیال کیا, دوحہ معاہدے پر کس طرح بہتر انداز میں عمل کیا جا سکتا ہے. ان کے بقول دونوں فریقین نے اپنی ذمہ داریوں کو تسلیم کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنانے کا عہد کیا کہ معاہدے پر پوری طرح عمل درآمد کیا جائے, جبکہ زلم خلیل زاد نے کہا ہے کہ حالیہ ہفتوں کے دوران افغانستان میں پرتشدد حملوں میں شدت دیکھی گئی جس سے امن کوششیں ان کے بقول متاثر ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا اور سمجھوتے پر عمل درآمد کا جائزہ لیتا رہے گا. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلم خلیل زاد نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ جنرل اسکاٹ ملر اور ان کی طالبان کے ساتھ ہونے والی کئی ملاقاتوں میں ان کے بقول ہم نے امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کی تمام شرائط پر قائم رہتے ہوئے ہم نے اس سلسلے میں اپنے اقدامات کا دوبارہ تعین کرنے پر اتفاق کیا ہے. امریکہ کے نمائندے خصوصی خلیل زاد نے اگرچہ ان اقدامات کی وضاحت نہیں کی ہے. دوسری طرف قطر میں واقع طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم نے امریکی حکام سے ہونے والی ملاقاتوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ دونوں فریقین نے دوحہ معاہدے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اس بابت تفصیل سے تبادلہ خیال کیا ہے کہ اس معاہدے پر بہتر طور پر کس طرح عمل درآمد کیا جا سکتا ہے. جبکہ امریکہ کے نمائندے خصوصی خلیل زاد کا کہنا ہے کہ امریکہ اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا اور دوحہ سمجھوتے پر عمل درآمد کا جائزہ لیتا رہے گا. زلم خلیل زاد کا مزید کہنا ہے کہ حالیہ ہفتوں کے دوران افغانستان میں پرتشدد حملوں میں شدت دیکھی گئی ہے جس سے ان کے بقول امن کی کوششیں متاثر ہو رہی ہیں. افغان امور کے تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ دوحہ معاہدے پر پوری طرح عمل درآمد ہو اور تشدد کی کاروائیوں میں کمی آئے.
تو لگتا یہ ہے کہ دونوں فریق ابھی بھی چاہتے ہیں کہ دوحہ معاہدے کے اوپر صحیح طریقے سے عمل درآمد کریں اور کوشش کریں کہ یہ جو تشدد کی کاروائیاں ہیں, جو حملے ہیں, اس میں کمی آ جائے.
رحیم اللہ کے بقول امریکہ یہ چاہتا ہے کہ طالبان تشدد میں کمی کریں.
تو لگتا یہ ہے کہ دونوں فریق ابھی بھی چاہتے ہیں کہ دوحہ معاہدے کے اوپر صحیح طریقے سے عمل درآمد کریں اور کوشش کریں کہ یہ جو تشدد کی کاروائیاں ہیں, جو حملے ہیں, اس میں کمی آ جائے.
دوسری طرف رحیم اللہ کے خیال میں طالبان کی یہ کوشش ہوگی کہ امریکہ کو کسی شکایت کا کوئی موقع نہ دیں اور دوحہ معاہدے پر پوری طرح عمل درآمد کریں.
تو وہ میرے خیال میں کوشش کریں گے کہ کوئی بڑی شکایت کا موقع نہ دیں اور معاہدے کے اوپر عمل درآمد کریں. لیکن اب چونکہ بات چیت میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی تو اس لیے لگتا یہ ہے کہ کافی بے چینی ہے, اور اس کے لیے بھی امریکہ نے میرے خیال میں ثالثی کی کوشش کی ہے کہ بات چیت کچھ آگے بڑھے اور یہ تشدد کم ہو جائے.
یاد رہے کہ رواں ہفتے طالبان نے افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمت کے دارالحکومت لشکر گاہ کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ایک بڑی کاروائی کا آغاز کیا. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس لڑائی کی وجہ سے اب تک ہزاروں افراد کو نقل مکانی کرنی پڑی اور سینکڑوں ہلاک و زخمی ہوئے. دوسری طرف اس لڑائی میں طالبان کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے امریکی فورسز نے افغان فورسز کی حمایت میں طالبان کے خلاف فضائی کاروائی کی جس میں متعدد طالبان جنگجو ہلاک ہوئے. دوسری طرف افغانستان میں قومی مفاہمت کی اعلیٰ کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے کہا ہے کہ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ افغانستان میں امریکی فوجوں کے انخلا کے بعد ملک میں طالبان کی حکمرانی دوبارہ بحال ہو جائے گی, ان کے بقول وہ حقائق کا غلط اندازہ لگا رہے ہیں. عبداللہ عبداللہ نے کہا کہ ایسی صورتحال کسی بھی حالت میں ان کے بقول قابل قبول نہیں ہوگی. عبداللہ عبداللہ نے یہ واضح کیا کہ اگر طالبان کسی ضلع پر قبضہ کر کے یا کسی صوبے کے مرکز پر دباؤ ڈال کر یہ خیال کریں گے کہ ایسا کرنے سے وہ ملک پر قابو پا لیں گے تو ان کے بقول یہ ان کی خام خیالی ہوگی, اور عبداللہ عبداللہ کے بقول ایسا کرنے سے محض جنگ طوالت اختیار کرے گی. ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ نے یہ بات جمعے کے روز کابل میں جنرل عبدالرضا کی دوسری برسی کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی. یاد رہے کہ جنرل عبدالرزاق اکتوبر 2018 کو قندھار میں طالبان کے ایک حملے میں ہلاک ہو گئے تھے, جبکہ اس حملے میں امریکی جنرل سکاٹ میلر بال بال بچ گئے تھے. تاہم افغان سیکیورٹی فورسز کے متعدد اہلکار اور عام شہری اس حملے میں ہلاک یا زخمی ہوئے تھے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
امریکہ میں انتخابی مہم کے لیے ایک ٹاؤن ہال میٹنگ میں ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کرونا سے نمٹنے کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا, جبکہ ایک دوسری ٹاؤن ہال میٹنگ میں ہی صدر نے اپنی حکمت عملی کا بھرپور دفاع کیا. دونوں صدارتی امیدواروں کے درمیان جمعرات کو دوسرا مباحثہ ہونا تھا جسے صدر ٹرمپ کے کرونا وائرس کا شکار ہونے کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا. تاہم دونوں امیدوار جمعرات کو دو مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے اپنے اپنے ووٹروں سے مخاطب ہوئے. اسد وزیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے ریاست فلاڈیلفیا کے ووٹرز کے ساتھ ٹاؤن ہال میٹنگ میں شرکت کی, جبکہ صدر ٹرمپ نے ریاست فلوریڈا کے شہر میامی میں ووٹرز سے خطاب کیا. دونوں امیدواروں کی یہ انتخابی مصروفیات ٹی وی پر براہ راست نشر کی گئی ہیں. اپنی گفتگو میں جو بائیڈن نے ریپبلکن صدارتی امیدوار پر کرونا وائرس کے خطرناک ہونے کی معلومات چھپانے کا الزام عائد کیا جو اب تک تقریباً 80 لاکھ امریکیوں کو متاثر کر چکا ہے. صدر ٹرمپ نے کرونا وائرس کی حکمت عملی اور وبا سے نمٹنے کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مجھے عوام کو دیکھنا ہے اور میں کرونا وائرس کی وجہ سے تہہ خانے میں نہیں رہ سکتا. صدر ٹرمپ حال ہی میں کرونا وائرس سے صحت یاب ہوئے ہیں, جس کے بعد وہ دوبارہ انتخابی سرگرمیوں میں شرکت کر رہے ہیں. کرونا وائرس نے امریکی صدارتی انتخابات کے روایتی انداز کو بدل کر رکھ دیا ہے. لوگ محتاط ہیں, جس کی وجہ سے کئی ریاستوں میں ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی شرح میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. ایک اندازہ کے مطابق اب تک 1.8 کروڑ سے زیادہ رائے دہندگان 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخاب میں پیشگی ووٹ ڈال چکے ہیں. گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران سب سے زیادہ ریاست نارتھ کیرولینا میں ووٹ ڈالے گئے ہیں. 1 گھنٹے کی براہ راست نشریات کے دوران جب صدر ٹرمپ سے ٹیکس گوشواروں سے متعلق نیو یارک ٹائم کی خبر پر سوال کیا گیا تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ٹیکس کی ادائیگی سے متعلق اخبار کے نمبرز درست نہیں ہیں. دونوں صدارتی امیدواروں کے درمیان آخری براہ راست صدارتی مباحثہ 22 اکتوبر کو ریاست ٹینیسی کے شہر نیشل میں شیڈیول ہے. جوں جوں صدارتی انتخابات کا وقت قریب آ رہا ہے, دونوں امیدواروں نے اپنی انتخابی مہم تیز کر دی ہے. رواں ہفتے دونوں امیدوار اہم سمجھی جانے والی ریاستوں کے دوروں کے دوران کئی جلسوں سے خطاب کریں گے. صدر ٹرمپ فلوریڈا, پینسلوینیا اور آئیووا جائیں گے جبکہ جو بائیڈن اوہائیو اور فلوریڈا میں جلسوں سے خطاب کریں گے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ امریکہ ریاض میں نیا سفارت خانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. مائک پومپیو نے واشنگٹن اور ریاض کے مابین اسٹریٹجک مذاکرات کے آغاز کے لیے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں استقبال کیا. مائک پومپیو نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر بھی زور دیا. ارم عباسی کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
وزیر خارجہ مائک پومپیو کے جاری کیے جانے والے تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ ریاض میں 26 ایکڑ پر محیط نیا سفارت خانہ بنانے کی تیاری کر رہا ہے. ان کے بقول جدہ میں بھی نیا قونصل خانہ فعال ہو چکا ہے جبکہ الزہران میں قونصل خانے کی تعمیر کا کام جاری ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ سعودی عرب میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کر رہا ہے. مائک پومپیو کا یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب ان پر بعض امریکی سینیٹرز سعودی عرب کے ساتھ ہتھیاروں کی فروخت کے معاہدے سینٹ سے پاس کروانے کی کوشش پر تنقید کر رہے ہیں. سینٹ نے ہتھیاروں کی فروخت کے معاہدے کو امریکی اخبار دا واشنگٹن پوسٹ سے تعلق رکھنے والے سعودی صحافی جمال خشوگجی کے قتل اور دیگر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات کو بنیاد بناتے ہوئے روک لیا تھا. ٹرمپ انتظامیہ نے سعودی عرب کو $8 ارب سے زائد کے ہتھیار فروخت کیے ہیں. انتظامیہ کا موقف ہے کہ ایران کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ان ہتھیاروں کی فراہمی کی ضرورت تھی. مائک پومپیو نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ امریکہ سعودی عرب کو مزید ہتھیار بھی فراہم کرے گا. انہوں نے کہا کہ امریکہ سعودی عرب کو ہتھیار فراہم کرنے کے تیز تر اقدامات پر یقین رکھتا ہے. یہ کوشش اس لیے ہے تاکہ ریاض اپنے شہریوں کا بہتر دفاع کر سکے اور امریکہ کے شہریوں کی ملازمتیں قائم رہیں. کارنگی انڈاومنٹ فار انٹرنیشنل پیس سے وابستہ یاسمین فاروق نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ مائک پومپیو نے بدھ کو کہا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے دو طرفہ تعلقات کو وسیع کرنے اور ہتھیاروں کی فروخت بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. دوسری جانب شہزادہ فیصل نے ریاض کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب نے یمن میں فوجی کاروائیاں دفاع کے لیے کی تھیں. انہوں نے الزام عائد کیا کہ ایران کی حکومت دہشت گرد گروہوں کی مالی اور دیگر ذرائع سے مدد کر رہی ہے جس میں یمن بھی شامل ہے. یمن کے حوثی اب تک ایرانی ساختہ 300 سے زائد میزائل سعودی عرب پر داغ چکے ہیں. واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کرنے کے معاہدے پر گزشتہ ماہ وائٹ ہاؤس میں دستخط کیے تھے. اب امریکہ کے وزیر خارجہ سعودی عرب سے بھی ایسا کرنے کا اصرار کر رہے ہیں. مائک پومپیو نے اپنے بیان میں کہا کہ امید ہے کہ سعودی عرب بھی تعلقات بحال کرنے پر غور کرے گا. انہوں نے اس معاہدے میں ریاض کی مدد پر بھی شکریہ ادا کیا. مائک پومپیو نے امید ظاہر کی ہے کہ سعودی عرب فلسطین کے رہنماؤں کو بھی اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کی میز پر واپسی کے لیے قائل کرے گا. اس حوالے سے کارنگی انڈاومنٹ فار انٹرنیشنل پیس سے وابستہ یاسمین فاروق کا کہنا تھا کہ یہ بات اہم ہے کہ مائک پومپیو نے اسرائیل کے ساتھ عرب ممالک کے تعلقات بحال ہونے پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا. اگرچہ ریاض نے اپنے تل ابیب کے ساتھ تعلقات اسرائیل فلسطین مسئلے سے مشروط کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ عملی طور پر سعودی عرب نے اپنی پالیسی بہت حد تک تبدیل کر لی ہے. اس کے اسرائیل اور فلسطین کے تنازع پر بھی خیالات میں فرق آیا ہے. ریاض اب اسرائیل سے تعلقات اور اسرائیل فلسطین تنازع پر موقف سے الگ الگ انداز سے دیکھ رہا ہے. جبکہ گزشتہ ماہ امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات پر امریکی کانگریس کی ایک سماعت میں بروکنگز انسٹیٹیوشن کے بروس رائڈل نے ایک بیان میں کہا تھا کہ گزشتہ 75 برس کے مقابلے میں امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات اس وقت بالکل مختلف ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے بیٹے محمد بن سلمان کی قیادت میں سعودی عرب نے جو خارجہ پالیسی اختیار کی ہے وہ خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ ہے. ان کے مطابق یہ پالیسی مشرق وسطی اور دنیا میں امریکی مفادات کے لیے نقصان دہ ہے.
اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 755 نئے کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ 13 اموات ہوئیں. بھارت میں گزشتہ 11 ہفتوں کے دوران بدھ کے روز ایک روز کی کم ترین اموات ہوئی ہیں. امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے بیٹے بیرن ٹرمپ بھی کرونا وائرس کا شکار ہوئے لیکن اب وہ صحت یاب ہو چکے ہیں. یورپ میں کرونا وائرس کی دوسری لہر اپنی شدت دکھا رہی ہے اور کئی ملکوں میں مختلف پابندیاں دوبارہ عائد کی جا رہی ہیں. فرانس میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کو روکنے کے لیے دارالحکومت پیرس سمیت 9 شہروں میں رات کے کرفیو کا اعلان کیا گیا. اور اٹلی میں بدھ کے روز کرونا وائرس کے ریکارڈ کیسز رپورٹ ہوئے. شمالی نصف کرہ ارض میں سردی کا موسم قریب آنے سے کرونا وائرس کے کیسز میں مزید اضافہ ہونے کا خدشہ ہے. اس وقت دنیا بھر میں 3 لاکھ 30,000 کیسز یومیہ سامنے آ رہے ہیں، جن میں یورپ اور امریکہ میں خاص طور پر شدت دیکھی جا رہی ہے۔ امریکہ میں اعلیٰ ترین طبی مشیر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے امریکیوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ نومبر کے آخر میں تھینکس گیونگ یعنی یوم شکرانہ کے تہوار کے موقع پر اپنے پروگراموں پر نظر ثانی کریں۔ اس تہوار کے موقع پر بہت سے لوگ اپنے خاندانوں کے ساتھ دن گزارنے کے لیے سفر کرتے ہیں اور جوں بس اڈوں، ٹرین اسٹیشنوں اور ہوائی اڈوں پر بے تحاشا بھیڑ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر فاؤچی نے اے بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ اگر ان کے خاندان میں بزرگ افراد یا ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں کرونا وائرس سے متاثر ہونے کا خدشہ موجود ہے، تو پھر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ایسی صورتحال میں ان کے پاس جانا چاہیے یا نہیں۔ انہوں نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ سفر کر کے اپنے خاندان کے افراد کے پاس جانے کے لیے اس وقت تک انتظار کریں جب تک کرونا وائرس پر قابو نہیں پا لیا جاتا۔ فرانس میں پیرس اور دیگر سات علاقوں میں ہفتے کے روز سے رات 9 بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو نافذ کیا جا رہا ہے۔ یہ کرفیو کم سے کم 4 ہفتوں تک جاری رہے گا۔ جرمنی میں بھی چانسلر اینگلا مرکل اور 16 ریاستوں کے گورنروں نے پابندیاں دوبارہ نافذ کرنے پر اتفاق کیا ہے، اور لندن میں حکومت نے 3 سطحوں پر مشتمل کرونا وائرس الرٹ سسٹم کے تحت دوسرے مرحلے پر عمل درآمد شروع کرنے کا اعلان کیا۔ اس مرحلے کی پابندیوں میں شراب خانوں اور ریسٹورانوں کو بند کیا جا رہا ہے اور عوامی مقامات پر لوگوں کو اکٹھا ہونے سے منع کیا جا رہا ہے۔ کرونا وائرس کی خبروں کے بعد اب آپ کو یمن سے ملنے والی ایک خبر بتاتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ یمن کے تنازع میں دونوں فریقوں نے 1,000 سے زائد زیر حراست افراد کو رہا کر دیا ہے، جو ایک روز میں قیدیوں کا سب سے بڑا تبادلہ ہے۔ یمن میں تنازع آرائی کا آغاز 2015 میں ہوا تھا۔ یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے مارٹن گرفت نے عمان اردن سے سلامتی کونسل کو بتایا کہ یمن کے لیے امید کی ایک کرن نظر آئی، اور انہوں نے متعلقہ فریقوں اور ان کی قیادت کو سراہا ہے کہ انہوں نے تعمیری انداز میں مذاکرات کرنے کے عزم کی پاسداری کرتے ہوئے کامیابی سے اس سمجھوتے کو طے کیا جس کی تکمیل گزشتہ ماہ سوئٹزرلینڈ میں ہوئی۔ سفارتکاروں کے مطابق 1,081 قیدیوں کو رہا کیا گیا، جن میں بیشتر یمنی تھے۔ کچھ سعودی شہریوں کو بھی واپس بھیجا گیا۔ رہا ہونے والوں میں کوئی خاتون شامل نہیں۔ ابھی بھی متحارب گروہوں کی تحویل میں ہزاروں قیدی ہیں، تاہم ایک روز یہ قیدیوں کی سب سے بڑی تعداد کی رہائی ہے۔ ریڈ کراس ان قیدیوں کی منتقلی کے لیے غیر جانبدار فریق کے طور پر کام کر رہی ہے۔ یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے مارٹن گرفت گزشتہ 7 ماہ سے متحارف فریقوں کے درمیان مسئلے کے حل کے لیے سفارتکاری کر رہے ہیں، اور انہوں نے رپورٹروں کو بتایا ہے کہ متحارف فریق متنازع امور کو حل کرنے کی جانب پیش رفت کر رہے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سلسلے میں تصفیہ ہو سکے۔ اور آخر میں کچھ کھیلوں کی خبریں۔ انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسے پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی نے آئندہ سال کے اوائل میں T20 سیریز کھیلنے کی دعوت دی ہے۔ انگلش کرکٹ بورڈ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پی سی بی سے مذاکرات کے بعد ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کو پاکستان میں کھیلنے کا دعوت نامہ موصول ہوا۔ ای سی بی کا کہنا ہے کہ ہم اس حقیقت کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ واپس آ رہی ہے، اور ہم اسے مزید آگے بڑھانے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے۔ انگلش کرکٹ بورڈ کی جانب سے پی سی بی کے دعوے کی دعوت قبول کرنے کی صورت میں 2005 کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا جب انگلش ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی۔ ای سی بی کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس، بایو سیکیورڈ ماحول، ٹیم کی سیکیورٹی اور پہلے سے مصروف پروگرام کو پس منظر میں رکھتے ہوئے ہی دورہ پاکستان کی فیزیبلٹی اور امکان پر غور کرے گی۔ پاکستان کی جانب سے انگلینڈ کو دی جانے والی دعوت سے متعلق انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل یعنی آئی سی سی نے بھی اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں کہا کہ پی سی بی کا دعوت نامہ قبول کرنے اور پاکستان کا دورہ کرنے یا نہ کرنے سے متعلق ابھی حتمی فیصلہ ہونا باقی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں، لیکن ہمارا نیوز شو جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد مزید رپورٹوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو ہم نے خبروں میں بھی بتایا کہ پاکستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ایک بار پھر تیزی آئی ہے، اور گزشتہ روز قبائلی علاقے شمالی وزیرستان اور صوبہ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ایک کیپٹن سمیت 20 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ ہمارے ساتھی نفیسہ ہود بھائی نے اسی بارے میں ایک تفصیلی اور تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
جمعرات کو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بلوچستان کے اور مارا علاقے میں ایک دہشت گرد حملے میں ایف سی کے اہلکار ہلاک ہوئے، جبکہ کئی کو زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا۔ ان میں او جی ڈی سی ایل کے محافظ شامل تھے جو تیل اور گیس کی کمپنی کے ملازمین کے ساتھ کراچی جا رہے تھے۔ اطلاعات کے مطابق اسلحہ بردار افراد نے ایف سی اور محافظوں پر اس وقت فائرنگ کی جب وہ کراچی اور گوادر کے درمیان مکران کی ساحلی پٹی کے ہائی وے پر سفر کر رہے تھے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اس پر رپورٹ طلب کی۔ واضح رہے کہ بلوچستان پاک چین راہداری منصوبے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس سے قبل آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان کے رزما کے علاقے میں 6 پاکستانی فوجی ایک دہشت گرد حملے میں ہلاک ہوئے۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر آصف ہارون کا کہنا تھا کہ یہ واقعات ایک منصوبہ بندی کا نتیجہ تھے۔
دیکھیں جی، بات ساری یہ ہے کہ ہم اس کو تو بالکل اچانک نہیں کہتے، کیونکہ یہ تو ایک ایجنڈا کے تحت جو ہے 2002 سے قصہ جاری و ساری ہے، اور ایجنڈا میں جو ہے دو مین بیٹل زون جو ہے وہ چن لیے گئے تھے، ایک فاٹا تھا اور ادھر بلوچستان تھا، اور دونوں ایتھنک بیسس کے اوپر جو ہے انہوں نے ٹیررزم کی فلیمز کو پھیلا کے اور پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا تھا، اکنامکلی جو ہے نا اس کو بدحال کرنا تھا، یہ تو اوور آل آبجیکٹیو تھا۔ اب جو ہے جو نیریٹو جو آج تک بنایا ہوا تھا ٹوٹ گیا ہے، اور ابھی ویسٹرن پراؤڈ جو ہے نا میڈیا ہے اس نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے۔
اس سے قطع نظر آپ کے علم میں ہے کہ ملک کے اندر دہشت گردی سے لڑنا یہ سب سے اہم کام ہوتا ہے، اب کس طریقے سے فوج لڑتی ہے وہ آپ لوگ طے کرتے ہیں، لیکن اس کا اثر تو یہ پڑ رہا ہے کہ عام لوگ مارے جا رہے ہیں ملک کے اندر، اس کی وجہ سے سرمایہ کاری بھی بند ہو جائے گی اگر اس طرح کے واقعات ہوں، تو کہاں کہاں ناکامی ہوئی ہے؟
نہیں، وہ ہم تو اس کو بالکل ناکامی نہیں، ہم تو اب کامیابی کی طرف گامزن ہیں، کیونکہ یہ تو اب جو کینڈل ہے وہ جو جل رہی ہوتی ہے، جو آخری سٹیج پہ ہوتی ہے ریفلیکٹ ویری فاسٹ، اور وہی والی بات ہے کہ اس میں وہ دم خم اور جان نہیں رہی۔ یہ ابھی وہ اس طرح کی وہ کاروائیاں انڈیویجل وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ بات ساری یہ ہے نا کہ یہ وہ بیٹل آف ٹیررزم از گوئنگ آن، وار آن ٹیرر ہیز ناٹ فنشڈ، تو وہ تو اپنا کام جاری اور ساری رکھا ہوا ہے۔ ہم نے پیک اپ تو نہیں کر دیا، ہم نے اپنی وہاں سے فوجوں کو وڈرا تو نہیں کر دیا، ہم نے ان کے خلاف ایکشن جو ہے نہیں کر دیے۔ اب بھی جب یہ ہوتا ہے تھوڑی ایک دو ان کی تین چار جب واقع ہوتے ہیں، پھر ہم ایک تھوڑی وائڈر اسکیل کے اوپر ایک انٹیلیجنس بیسڈ جو ہے نا آپریشن وہ کرتے ہیں، اور پھر جو ہے ان کے ہم پھر ٹھکانے جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے بلوچستان میں اتنا بڑا اسلحے کا جو ذخیرہ ہے وہ یہ پکڑا ہے، تو وہ تو ابھی کنٹینیو رہے گا۔
یہ تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر آصف ہارون۔ دوسری طرف بلوچستان میں سینئر صحافی نور زمان اچکزئی کا کہنا تھا کہ بلوچ انتہا پسندوں نے راس کے نام سے ایک تنظیم قائم کی ہے۔
یہ تین چار جو بلوچ گروپس تھے ان کا ایک اتحاد بنا تھا پچھلے ایک سال قبل، انہوں نے سب نے مل کے ایک اتحاد بنایا تھا، اس لیے میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم مشترکہ حملے کریں گے، تو راس جو ہے حملے کرتے، لیکن عموماً جو ایک گروپ ہوتا ہے بی ایل اے یہ ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ اب اس طرح کی باتیں آ رہی ہے کہ یہ بلوچ لیبریشن آرمی، بی آر اے اور یہ تین چار جو گروپس ہیں جنہوں نے اتحاد بنایا ہے راس، اس نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔
یہ بتائیں کہ تحریک طالبان پاکستان اور راس کا کوئی آپ لوگوں نے گٹھ جوڑ دیکھا ہے پچھلے دنوں؟
3 سے 4 سال قبل اپنا داعش کے ساتھ ان کے کچھ مشترک حملے ہوئے تھے جو ایک دوسرے کو انہوں نے سپورٹ کیا تھا، جنوبی بلوچستان میں اور بلوچستان کے جو میدانی علاقے ہیں وہاں پر انہوں نے کیا تھا، گٹھ جوڑ کیا تھا۔ لیکن اب جو راس بنا ہوا ہے اس کے ساتھ داعش یا تحریک طالبان پاکستان کا کوئی ایسا احتیاط سامنے نہیں آیا ہے۔ بلوچ لیبریشن آرمی ہے یا راس یا جو دیگر جو شدت پسند تنظیمیں بلوچوں کی، وہ انفرادی حیثیت سے حملے کرتے ہیں اور پھر اس کی ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان کا اصل جو مضبوط گڑھ ہے وہ وزیرستان یا خیبر پختونخوا کے جو افغانستان کے ساتھ سرحد پر واقع علاقے، وہاں پر ان کے حملے زیادہ ہوتے ہیں، بلوچستان میں بہت کم ہوتے ہیں۔ بلوچستان میں اگرچہ حملے بھی ہوئے ہیں تو وہ داعش نے ذمہ داری قبول کی، اور داعش کو وہی تحریک طالبان پاکستان کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، یا جو میدانی علاقوں میں انہوں نے حملے کیے جس طرح نوشکی جو دلبندین سیڈ ہے، یا افغانستان کے ساتھ جو ملحقہ سرحدی علاقے بلوچ جو علاقے ہے اضلاع ہے، وہاں پر داعش کی سپورٹنگ کو لازمی بات ہے کہ حاصل ہوگی۔
یہ تھے بلوچستان میں سیاسی تجزیہ کار نور زمان اچکزئی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔
جیسا کہ آپ جانتے ہیں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ کرسمس تک افغانستان سے وہ امریکی فوجوں کو واپس بلائیں۔ فوجیں واپس آتی ہیں یا نہیں، اس بارے میں حتمی فیصلہ کیا ہوتا ہے، اس بات سے قطع نظر ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ اگر طالبان اور افغان حکومت کے درمیان کوئی بھی معاہدہ ہونے سے قبل امریکی اور بین الاقوامی افواج کو نکال لیا جاتا ہے تو افغانستان میں خلفشار پیدا ہوگا جو پورے خطے اور عالمی امن کے لیے کوئی نیک شگون نہیں۔ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے بریگیڈیئر سید نذیر اور افغان صحافی اور تجزیہ کار ڈاکٹر حسین جاسا سے گفتگو کر کے رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
بریگیڈیئر سید نذیر صاحب، اگر امریکن فوجیں کرسمس سے پہلے یا کرسمس کے بعد افغانستان سے نکل آتی ہیں تو کیا افغانستان کے سیکورٹی فورسز سسٹین کر سکیں گے طالبان کے سامنے؟
بہت شکریہ۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے تو یقیناً افغانستان کے بارے میں سیکورٹی کنسرن یا جو پیراڈائم شفٹ آئے گا اس کے بارے میں بہت سارے کچھ افواہات بھی ہے اور ساتھ ساتھ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے یا جو انوائرمنٹ ہے اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو یہ کمپلیکس سچویشن ہے۔ تو میرے خیال میں خدا نخواستہ اگر یہ انٹر افغان بات چیت کامیاب نہیں ہوتا تو پھر جنگ جو ہے وہ ایک سیول وار ہوگا، اس میں کوئی ونر نہیں ہوگا، اس میں سارے لوزر ہوں گے، خواہ وہ طالبان ہوں گے خواہ وہ حکومت ہوگی، اس کے علاوہ جو ملیشا ہیں وارلاس ہیں اور اس کے علاوہ جو گروپس ہیں جس طرح داعش ہے پی ٹی پی ہے ان کے لیے تو ایک ہیلے ہوگا، اور اس میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ تو گیم اسپائلر کا ہے اور گیم اسپائلر کافی ایکٹیو ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی کی بھی ری انویٹیشن ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ جو وقت کم ہوتا جا رہا ہے اور جو بات چیت کا عمل ہے وہ سلو ہے، تو اس پر ظاہر ہے کہ تحفظات تو بہت ہے لیکن ساتھ ساتھ امید یہ ہے کہ امن کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں کہ خدا نخواستہ یہ اگر ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر افغانستان میں ایک ایسا ٹیبل وار ہوگا کہ اس میں جو نیبرنگ ممالک ہے اور اس کے علاوہ جو یہاں پر اکانومیز ہیں اور پلس یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کے لیے دنیا میں مطلب ایک جو نان اسٹیٹ ایکٹرز سے ادھر افغانستان آئیں گے اور نئے نئے جو اس قسم کے القاعدہ ٹائپ، داعش ٹائپ، ٹی ٹی پی ٹائپ، احرار ٹائپ، اس قسم کے مزید گروپ بنیں گے اور دنیا کے امن کو بڑا خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ تو ابھی ذمہ داری امریکہ کی بھی ہے، باقی سپر پاورز کی بھی ہے اور جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کی بھی ہے کہ اس بات چیت کو فیسیلیٹیٹ کرے اور اس کو ضرور کسی حد میں امن کے معاہدے پر منسلک کر دے، ادر وائز جنگ کی صورت میں حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے بلکہ دنیا کا امن خطرے میں پڑ جائے گا۔
بہت شکریہ بریگیڈیئر سید نذیر صاحب۔ ڈاکٹر یاسا، اس وقت تو دوحا میں جو بات چیت ہو رہی ہے افغان گورنمنٹ اور طالبان کے درمیان، بظاہر تو اس میں ایسا ہی لگتا ہے کہ ایک ڈیڈ لاک ہے، بہت بات کچھ بہت آگے نہیں پڑ رہی ہے۔ امریکہ میں الیکشن ہونے والا ہے نومبر میں اور صدر ٹرمپ نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ کرسمس سے پہلے امریکن فوجیں واپس بلا سکتے ہیں افغانستان سے۔ دونوں صورتوں میں، یعنی یہ کوئی ان کا فیصلہ نہیں ہے بلکہ ایک خواہش کا اظہار کیا انہوں نے، دونوں صورتوں میں اگر افغانستان سے امریکن فوجیں کوئی معاہدہ ہونے سے پہلے طالبان اور حکومت کے درمیان واپس آ جاتی ہیں تو کیا صورتحال بنے گی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟
میرا پرسنل خیال یہ ہے کہ یہ ٹرمپ صاحب کی جو یہ خواہش ہے، جیسا کہ ان کے ماہرین نے، جو کہ فوجی امور کے ماہرین نے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ قابل عمل نہیں ہے، لیکن بہر صورت اگر فرض کر لیں کہ یہ ان کی یہ خواہش جو ہے وہ عملی جامہ پہنتی ہے اور وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ امریکن فوجوں کا افغانستان سے نکال لیں، تو اس صورت میں نیچرلی ایک کیوس پیدا ہوگا اور طالبان کو بڑی معنوی لحاظ سے بڑی تقویت ملے گی کہ ہم، ہمارا راستہ ہموار ہو گیا کہ ہم کابل اور افغانستان کے دوسرے حصوں پہ اپنا قبضہ جما لیں، لیکن وہ بھی ایک خواہش ہے جو کہ اللہ جانے کہ پورا بھی ہوگا کہ نہیں۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر یاس صاحب کہ اگر امریکن فوجیں وہاں سے نکل آتی ہیں تو کیا افغانستان کے سیکورٹی فورسز طالبان کی قوت کے آگے سسٹین کر سکیں گے؟
جعفری صاحب، اس میں یہ ہے کہ ایک تو افغانستان کی سیکیورٹی فورسز ہیں جو کہ اس میں ان کی تعداد معلوم ہے آفیشلی، اور وہ جو ہے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، وقتاً فوقتاً اس کا اعلان ہوتا ہے اور وہ کس سطح پہ ہیں اور ان کی لوجسٹیکل اور سپلائی کیسے، یہ تو سارا یوزولی اوپن چیزیں ہیں. لیکن یہ کہ ایک بات جس کا مجھے خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکن کے ڈپارچر کے بعد افغان سیکیورٹی فورسز وہ جو ہے سرٹنلی ان کو ضرورت پڑے گی ان تمام عناصر اور قوتوں کی جو طالبان کے خلاف ہیں. میرے خیال سے ایک اندازے کے مطابق وہ بھی ان کی تعداد بھی دسیوں ہزاروں میں ہیں اور افغان حکومت کو مجبوراً ان کا سہارا لینا پڑے گا جو کہ ایک نئی صورتحال کو جنم دے.
یہ صورتحال کیا ریجن کی اسٹیبلٹی کو مزید متاثر کرے گی؟
سرٹنلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے کہ افغانستان کے اطراف میں سارے ممالک بارہا اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ افغانستان میں امن و امان اور ثبات جو ہے وہ اس اور ان کے ممالک میں جو امن و امان اور ثبات اسٹیبلٹی کی سچویشن ہے ان کے ساتھ ان کا ایک ڈائریکٹ پروپورشنلی ریلیشن ہے. تو اس میں جو ہے نیچرلی کہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک وہ بھی متاثر ہوں گے.
دوسرے یہ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کے حق میں یہ بات بہتر ہوگی کہ دوحا میں کوئی معاہدہ ہوئے بغیر حکومت اور طالبان کے درمیان امریکن فوجیں افغانستان سے نکل جائیں؟
جعفری صاحب، میرے خیال سے یہ ایک مس کیلکولیشن ہے ان کا کہ امریکن فوجوں کے انخلا کے بعد سب کچھ حل ہو جائے گا. سب سے جو اساسی چیز جو دیکھنے میں آئی ہے جو کہ ایک ہرڈل بھی ہے اس دوحا مذاکرات میں، وہ یہ ہے کہ طالبان کے پاس کوئی ایک جامع پروگرام نہیں ہے حکومت داری کے حوالے سے، ایک سیاسی نظام کے حوالے سے. وہ ہر چیز میں جو ہے وہ ایک نقطہ ڈھونڈ رہے ہیں. اگر وہ سوشل جسٹس کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے سوشل جسٹس ایک غربی اصطلاح ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اسلامک جسٹس کہیں اس کو. اگر وہ کانفلکٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں دوسری طرف کابل کی طرف سے ڈیلیگیشن، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو کانفلکٹ نہیں کہتے، ہم اس کو جہاد کہتے ہیں. اور اسی طرح بہت سارے دوسرے مفاہیم ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ اختلاف چل رہا ہے. تو اب اس صورتحال میں جو ہے آپ جو ہے بیک ٹرمز جو استفادہ کرتے ہیں اس میں جو ہے وہ سارے لوگ پریشان ہیں کہ یہ جو طالبان کہتے ہیں کہ اسلامک نظام یہ ہے ہی کیا بیسیکلی، یہ جو ہے خلافت عثمانیہ کی طرح کا کوئی سسٹم ہوگا، یہ جو ہے فاطمیت کے جو ڈائنیسٹی ان کی طرح ہوگا، اموی ڈائنیسٹی کی طرح ہوگا، یہ کس طرح ہوگا، ساری دنیا پریشان ہے. تو ان کو جو ہے بڑے کلیئر اور واضح انداز میں بات کرنا چاہیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. یہ جو اسلامی قانون ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے، دوسری اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے، ہم جو ہے 1, 2, 3, 4, 5 ہم کریں گے کیا آ کر. تو اس میں جو ہے وہ طالبان کو جو ہے اس طرح کا ایٹیٹیوڈ اپنانا چاہیے، ورنہ جو ہے اس طرح کا جو ان کا اگر یہ خیال ہو کہ وہ افغانستان پہ جو ہے جیسا کہ انہوں نے ایک انٹرویو میں بھی کہا ہے کہ اگر ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے تو ہم بائی فورس کیپچر کر لیں گے افغانستان پہ، یہ ایک خواب خیال ہے جو کہ بہت میرے خیال سے ان کا اس سے بہت زیادہ ابھی دور دور کا فاصلہ ہے.
یہ تھے ڈاکٹر حسین یاسا اور عباس جعفری، اردو وی او اے واشنگٹن.
بات کر رہے ہیں کچھ کرونا وائرس کے بارے میں. امریکہ میں یونیورسٹی آف ایریزونا میں طالب علم اور دیگر عملہ ایک ایسی ایپ کا استعمال کر رہے ہیں جو انہیں اس بات سے آگاہ رکھتی ہے کہ وہ کسی ایسے شخص سے رابطے میں تو نہیں آئے جسے کرونا وائرس ہو چکا ہو. یہ ایپ کیسے کام کرتی ہے؟ سادیہ زیبرانجا تفصیل بتاتی ہیں.
یونیورسٹی آف ایریزونا میں لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ وہ کووڈ واچ نامی اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں. یہ ایپ اسی کیمپس میں تیار کی گئی ہے اور لوگوں کو آگاہ کرتی ہے کہ آیا وہ کرونا کے شکار کسی شخص سے رابطے میں تو نہیں آئے. اس سے یہ جاننے میں بھی مدد ملتی ہے کہ اس رابطے کے بعد آپ کو انفیکشن کا خطرہ کس حد تک ہے، جس سے طبی عملے کو ہر شخص کو انفرادی طور پر صحت سے متعلق ہدایات دینے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے.
The campus itself.
اب کیمپس اس قابل ہو چکا ہے کہ وہ رابطے کے نوٹیفیکیشن کی سطح طے کر سکے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم واقعتاً حساس بننا چاہتے ہیں تو ہم ایپ کو اس طرح ترتیب دے سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کو وائرس کے متاثرین سے رابطے کے معمولی امکان پر بھی آگاہ کرے، یا پھر انتہائی دوسری سمت میں بھی سیٹ کر سکتے ہیں، یعنی تبھی آگاہ کرے جب وہ واقعی کسی متاثرہ شخص سے رابطے میں آئیں.
ملک بھر میں عہدیدار کرونا سے بچاؤ کے لیے اس طرح کی اپلیکیشنز کا استعمال کرتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ متاثرہ شخص سے رابطے میں آنے پر لوگوں کو کیسے آگاہ کرنا ہے اور اگلا لائحہ عمل کیسے طے کرنا ہے.
امریکہ میں اس حوالے سے تھوڑی بہت تحقیق جاری ہے. ایریزونا میں کچھ کام ہو رہا ہے اور ورجینیا میں ممکن ہے کچھ مختلف کام کیا جا رہا ہو. ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. ممکن ہے اس وبا کے دوران ہم ہر بات نہ جان سکیں، لیکن جو بھی اب سیکھیں گے وہ مستقبل میں کسی ایسے ہی برے وقت میں کام آئے گا.
اس وقت تو یہ ہدایات ہیں کہ اگر آپ کسی متاثرہ شخص سے رابطے میں آئے ہیں تو 14 دن کے لیے خود کو الگ تھلگ کر لیں. لیکن کووڈ واچ نامی اس ایپلیکیشن کے شریک بانی کہتے ہیں کہ اس طرح کی ٹیکنالوجی طبی عملے کو یہ سہولت فراہم کرتی ہے کہ وہ ہر شخص کو ضرورت کے مطابق الگ الگ ہدایات دے سکتے ہیں.
متاثرہ شخص سے رابطے کی سطح دیکھتے ہوئے ہم قرنطینہ کے لیے انفرادی طور پر ہدایات دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اب ہم اس میں یہ اہلیت بھی شامل کر رہے ہیں جس سے آپ کی عمر اور صحت کی صورتحال کی بنیاد پر آپ کو درپیش خطرے کا اندازہ کیا جا سکے، اور ہم ہر شخص کے بارے میں باریکی سے جانتے ہوئے اسے مخصوص ہدایات دے سکتے ہیں.
ایسا شہر جہاں چند کیسز سامنے آئے ہوں، ممکن ہے وہ متاثرہ شخص سے رابطے میں آنے والے تمام لوگوں کو قرنطینہ کا حکم دے دے. لیکن ایسا شہر جہاں متاثرین کی تعداد زیادہ ہو، وہاں اس ایپ سے آپ ہائی رسک لوگوں کو آگاہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے لوگوں کا اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ضروری ہے.
مجھے ذاتی سوالات سے متعلق کچھ تشویش تھی، اور یہ کہ نام کے علاوہ لوگوں کو جانے بغیر انہیں کتنی معلومات دوں. یہ پیغام کہ یہ متاثرہ شخص ہے، اس سے دور رہیں، اس کے پیچھے کیا طاقت ہے؟
میں نے اس بارے میں سوچا، مجھے اچھا لگا. ظاہر ہے انہوں نے ذاتی معلومات پوشیدہ رکھنے کے لیے کچھ اقدامات تو کیے ہی ہوں گے. میرے خیال میں تو یہ قانون کے مطابق ہی ہے.
لوگوں کو محفوظ اور کیمپس کو کھلا رکھنے کی امید میں یونیورسٹی کے عہدیداروں کی توقع ہے کہ یہ ایپ ان کی مدد کرے گی. مشیل کوئن کے ساتھ سادیہ زیبران جھا، وائس آف امریکہ.
میڈیم ویو 972 kHz پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
مذہبی آزادی ایک بنیادی حق ہے جس کا ذکر امریکی آئین کی پہلی ترمیم میں کیا گیا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ کانگریس ایسا کوئی قانون نہیں بنائے گی جو کسی مذہب کے احترام کے منافی ہو یا اس میں مذہب کی آزادانہ پیروی سے روکا گیا ہو. محکمہ خارجہ میں پالیسی پلاننگ کے ڈائریکٹر پیٹر برکوویٹس نے کہا کہ ایسے ملکوں کا جو مذہبی آزادی کا تحفظ کرتے ہیں اور وہ جو دوسرے بنیادی حقوق کا احترام کرتے ہیں، باہم گہرا تعلق ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ملکوں جو مذہبی آزادی کا تحفظ کرتے ہیں اور ایسے ممالک کے درمیان جو دوسری تمام آزادیوں کی حفاظت کرتے ہیں، جن کا روایتی طور پر امریکہ خیال رکھتا ہے، قریبی تعلق کا ادراک رکھتے ہیں. اور یہ ہمارے اپنے مشاہدے کی بات ہے، اور اگر آپ آزادی کا تحفظ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ایک معاملہ جس پر انسانوں کا آپس میں سب سے زیادہ جھگڑا رہا ہے، وہ بہرحال اختلاف کا باعث رہے گا، اور وہ ہے خدا کے بارے میں مختلف نقطہ نظر. چین، ایران اور روس سمیت ایسے مطلق العنان مالک موجود ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چونکہ امریکہ اندرون ملک انسانی حقوق کا بھرپور خیال نہیں رکھتا، لہذا اس کے لیے بیرونی ملکوں میں ایسے حقوق کی وکالت کا کوئی جواز نہیں بنتا. ڈائریکٹر پیٹر برکوویٹس نے اس خیال کو شرمناک قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ جیسی لبرل جمہوریتوں، جن کی جڑیں انسانی حقوق کے تصور میں پیوست ہیں، اور ان ملکوں مثلاً چین، ایران اور روس کے درمیان بنیادی فرق ہے. یہ ممالک انسانی حقوق کے بنیادی تصور کو ہی رد کرتے ہیں. ظاہر ہے ہمیں اس سے انکار نہیں ہے کہ روس، چین اور ایران میں اختلاف رائے رکھنے والے جرأت مند افراد بھی موجود ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ایسے لوگوں کا وجود ہے، لیکن ان سیاسی معاشروں میں بہرحال اس موضوع پر اجتماعی تبادلہ خیال کی اجازت نہیں ہے. ڈائریکٹر برکوویٹس نے کہا کہ امریکہ کے اعلان آزادی اور انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے اعلان میں ایک آفاقی معیار مقرر کیا گیا ہے، جس کے تحت ہر طرز کی حکومت کو پرکھا جا سکتا ہے، اور یہ کہ تمام حکومتوں کو کس بات کی آرزو کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس توقع کا بھی اظہار کیا کہ لوگ اس بات کا ادراک کر لیں گے کہ لبرل جمہوریت ہی وہ طرز حکومت ہے جو انسانی حقوق کی سر بلندی کے لیے سب سے زیادہ موضوع ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت جلانی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔